السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله معزز سامعين حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اختیار کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں کہ اسی میں ہماری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, جن ایام میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں, اس ماہ مبارک کو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تو اللہ پاک سے دعا فرماتے, اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا رمضان, کہ اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سال بھر میں کسی مہینے میں بھی اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنے آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. یعنی اس تواتر اور اس تسلسل کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ شاید آپ افطار نہ فرمائیں گے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ, بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اس میں اکثر لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے نام اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وجہ سے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا اعمال نامہ جائے تو میں روزے داروں میں شمار ہوں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غفلت سے نکلیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں، کیونکہ آگے آنے والا مہینہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ تو اس کے آنے سے پہلے پہلے اچھی طرح سے توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، ہمت اگر ہو تو روزے رکھ لیں، ورنہ کم از کم نفل عبادات، فرائض واجبات، سنن اور مستحبات کا اہتمام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں، وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور میں معاف کرتا رہتا ہوں، میرا بندہ نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میں اس کو معاف کرنا چھوڑتا ہوں، یہاں تک کہ جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جائے گا میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگو، اسی ماہ شعبان میں ایک رات ہے جس کو ہم لوگ عرف عام میں شب برات کہتے ہیں اور لیلۃ المیزان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بندوں کے سال بھر آنے والے سال کے جو معاملات ہیں وہ دنیا کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی امت کے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اسی رات میں آئندہ آنے والے سال کے اعمال اور معاملات دنیا کے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں کہ کون کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کون پیدا ہوگا، کون انتقال کرے گا، کس کو خوشی نصیب ہوگی، کس کو صدمہ ملے گا، یہ سارے معاملات آنے والے سال کے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ماہ مبارک بہت جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں اور اپنی بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر پہ نکلا اور اپنا سارا مال و اسباب، کھانے پینے کا سامان اونٹنی پہ لاد کے سفر پہ نکل کھڑا ہوا، منزل بہ منزل چلتے ہوئے کافی دور نکل گیا۔ جب کافی فاصلہ طے ہونے کے بعد تھکن محسوس ہوئی، اپنی اونٹنی کو روکا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی اپنے سارے مال و اسباب سمیت غائب، سنسان جنگل، آدم نہ آدم ذات، دور دور تک کوئی آبادی کا نام نشان نہیں۔ یہ بندہ پریشان حال ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اپنی اونٹنی کو تلاش کرتا پھر رہا ہے، آخر تھک ہار کے جب اونٹنی نہیں ملی تو ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا اور افسوس کرنے لگا کہ اب تو شاید اسی جنگل بیابان میں میری موت واقع ہوگی اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. وہ اسی افسردگی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی ایک طرف سے اپنے سارے مال و اسباب سمیت ٹہلتی ہوئی چلی آ رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اس وقت جتنی خوشی اپنی اونٹنی کو دیکھ کر ہوگی تو اللہ پاک کو اس سے کہیں زیادہ خوشی اپنے بندے کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے. اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت گناہگار فاسق و فاجر ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہوا. اللہ پاک نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا حسن سے بھی نوازا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا تھا. حتیٰ کہ اس کی عیاشی کا عالم یہ تھا کہ ہر رات اس کی خوابگاہ میں ایک نئی عورت اس کی خوابگاہ کی زینت بنتی تھی. زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی. آخر ایک رات ایک پاک دامن عورت اس کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو مجھ سے اپنی خواہش پوری کر لے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, 60 دینار میں معاملہ طے ہوا. رات میں جب خلوت ہوئی اس شخص نے اپنا کمرہ بند کیا, کھڑکی دروازے بند کیے, پردے برابر کیے, عورت سے لذت حاصل کرنا چاہی تو کیا دیکھتا ہے کہ عام معاملہ کی نسبت آج معاملہ کچھ اور ہے. اس عورت کی طرف جب دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر, جسم کپ کپا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, کیا میں اچھا نہیں لگتا تجھے؟ اس نے کہا نہیں, یہ بات نہیں. کہا کیا, کس چیز کا ڈر ہے؟ میں نے تو سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, پھر کس چیز سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ قسم خدا کی میں بہت غریب اور پاک دامن عورت ہوں, مجھے غربت نے آج اس دوراہے پر لا کے کھڑا کیا کہ میں یہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, میں اس گناہ کا تصور بھی اپنے اوپر حرام سمجھتی ہوں. تو کہہ تو رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن میرے رب کی وہ ذات جو رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیونٹی کو رینگتے ہوئے بھی دیکھ سکتی ہے, میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے. اور زار و فتح رونے لگی. الفاظ تو زبان سے نکل رہے تھے لیکن در حقیقت وہ دل سے ادا ہو رہے تھے. ادھر اس شخص کی جس کا نام کفل تھا, کفل کی سعادت مندی کا وقت آ پہنچا تھا. کفل کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے, اس نے زندگی میں کبھی اس طرح کا معاملہ دیکھا ہی نہیں تھا. وہ حیران اور پریشان ہوا کہ یا اللہ, آپ نے مجھے اتنا مال و دولت دی, اتنا نوازا, اور میں غفلت اور گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوں. یہ اتنی تندرست عورت ہے اور یہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے. اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اس عورت کی حالت دیکھ کے. عورت سے کہا کہ اللہ کی بندی, تو نے آج میری آنکھیں کھول دی, میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج میں بھی توبہ کرتا ہوں, ہر برے کام سے تو گواہ رہنا, جا جو میں نے 60 دینار تجھے دیے وہ تیرے لیے حلال ہیں, اور آئندہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. اس نے تمام گناہوں سے, گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لی اور وہ پاک دامن عورت اپنی عزت واپس لے کے خیر و عافیت سے چلی گئی. اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا. اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا. جب صبح سورج طلوع ہوا بستی میں روشنی ہوئی، بستی والوں نے دیکھا کفل کے دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر له الکفل، کہ اللہ پاک نے، بے شک اللہ پاک نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ بستی والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو ایسا فاسق اور فاجر شخص تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور آج اس کے مرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کی چوکھٹ پہ لکھوا دیا کہ ان اللہ قد غفر له الکفل۔ اس امت میں یہ دستور تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تھا کہ جو نیک شخص مرتا تھا صبح اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ملتا تھا کہ یہ شخص نیک ہے، اور جو کوئی بدکار شخص مرتا تھا صبح اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ شخص بدکار ہے، تو قوم اس کے ساتھ وہی معاملات کرتی تھی۔ نیک شخص ہوتا تھا تو عزت احترام سے اس کو دفن کرتی تھی، اور اگر بدبخت شخص ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ بہرحال جب قوم نے دیکھا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے اس کے دروازے پر لکھوا دیا ہے کہ کفل کی مغفرت کر دی گئی، تو اس کو بڑی عزت اور بڑے احترام اور شان و شوکت کے ساتھ اس کی آخری رسومات ادا کی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی توبہ میں اس قدر اخلاص تھا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت میں اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس کا سارا یہ قصہ سناتے ہیں اپنے اصحاب کو۔ اور آج دیکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1450 سال گزر گئے، اور آج ہم بھی کفل کو بہت اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اخلاص کا نتیجہ، کہ سچی توبہ کی اخلاص کے ساتھ تو اللہ پاک نے رہتی دنیا تک اس کا نام روشن کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بھی انتہائی فاسق فاجر اور گناہوں میں ڈوبا ہوا اور پیشہ ور قاتل، یہاں تک کہ 99 قتل وہ کر چکا تھا۔ کتنے قتل؟ 99 قتل۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خلش پیدا ہوئی، اس کے اندر کا سویا ہوا انسان جاگا، اس کے ضمیر نے انگڑائی لی، اس کو توبہ کا خیال آیا، اور یہ خیال جب شدید تر ہوتا چلا گیا تو وہ کسی عالم کی تلاش میں نکلا، اور تلاش کرتے کرتے ایک عالم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس طرح میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اور 99 قتل بھی کر چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں۔ اس عالم نے جب یہ سنا کہ 99 قتل، تو کہنے لگا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، 99 قتل کرنے کے بعد اب تم کہہ رہے ہو کہ توبہ، بھائی تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے یہ سننا تھا، پہلو سے خنجر نکالا، اس عالم کا بھی کام تمام کر دیا۔ پہلے 99 کو روتا پھر رہا تھا، 100 کا عادت پورا کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر بھی اس کی خلش برقرار رہی، پھر وہ تلاش کرتا ہوا ایک راہب کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اور میں نے 99 قتل کیے، اور آخر میں اس طرح ایک عالم کو بھی قتل کر دیا، تو مجھے توبہ کا کوئی راستہ بتایا؟ اس عالم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی صورت نہیں ہے، ہاں البتہ تجھے ایک بہت بڑے راہب کا پتہ بتاتا ہوں، تو وہاں چلا جا، امید ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال دے گا کہ جس کے میں تیری بھلائی ہوگی۔ چنانچہ وہ تلاش کرتا ہوا اس بتائے ہوئے راہب کے پاس گیا، اور اس راہب سے اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح میں نے اپنے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، عیاشی میں گزاری، بدبختی میں گزار دی، 100 قتل کر دیے، اور مجھے فلاں عالم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اگر تمہارے دل میں سچا ارادہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر دو گاؤں ہیں، ایک کا نام کفرہ ہے، ایک کا نام نصرہ ہے، کفرا گاؤں والے بدکار لوگ ہیں، نصرا گاؤں والے نیکوکار لوگ ہیں، تو تم ایسا کرو نصرا گاؤں کی طرف چلے جاؤ اور وہاں والوں کے ساتھ رہو اور ان کے جیسے اعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں لگے رہو، امید ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا، ابھی آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پیام اجل آ پہنچا، ملک الموت تشریف لائے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اس کی روح قبض کرنے کے بعد رحمت کے فرشتے بھی دوڑے ہوئے آئے، عذاب کے فرشتے بھی دوڑے ہوئے آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے۔ دونوں میں آپس میں کیسے مباحثہ جاری تھا، رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ چونکہ اس نے توبہ کر لی تھی اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہنے لگے توبہ کرنے کے بعد اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا لہذا اس کی روح ہم لے کے جائیں گے۔ ابھی یہ تکرار جاری تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمایا انسانی شکل میں۔ وہ فرشتہ ان فرشتوں کے پاس آیا، ان فرشتوں نے کہا کہ یہ اپنا ماجرا سنایا، اس اس طرح یہ شخص فاسق و فاجر تھا اور اس ارادے سے چلا اور راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، اب ہمارے درمیان یہ تنازع چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم لے کے جائیں گے، رحمت والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، تو چلو تم ہمارے حکم بن جاؤ، یعنی تم ہمارے جج فیصلہ کرنے والے قاضی بن جاؤ، تم جو فیصلہ کرو گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ چنانچہ اس شخص نے کہا جو دس فرشتہ تھا، کہنے لگا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، دونوں گاؤں کا راستہ فاصلہ ناپ لو، جس گاؤں کے زیادہ قریب ہوگا کفرا کے قریب ہوگا تو عذاب کے فرشتے اس کو لے جائیں، نصرا کے قریب ہوگا تو رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ چنانچہ زمین کو ناپا گیا، دونوں طرف کی زمین کو ناپا گیا، تو روایات میں آتا ہے کہ نصرا گاؤں سے وہ ایک بالش قریب تھا، یعنی نیکوکار لوگوں کا جو گاؤں تھا نصرا وہ اس سے ایک بالش قریب تھا، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفرا گاؤں کی زمین کو حکم دیا کہ پھیل جا اور نصرا گاؤں کی زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، نیک طرف والی زمین سکڑ گئی اور بد اعمال والے لوگوں کی طرف والی زمین پھیل گئی، اور اس طرح وہ اللہ پاک نے اس کو اپنے نیک بندوں والی زمین کی ایک بالش کے قریب، ایک بالش کے جتنا قریب کر دیا۔ اس نے کہا کہ بس اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں دیکھتے ہیں، ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہاں پر کتنا اخلاص ہے، کتنا کھوٹ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے دل کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، اسی طرح ایک فاحشہ عورت کا آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس فاحشہ عورت نے ساری زندگی اپنی گناہوں میں اور بدکاریوں میں گزاری۔ ایک دن وہ راستے میں جا رہی تھی، سخت گرمی کا عالم تھا، اسی گرمی کے عالم میں اس کو پیاس شدت میں ستایا، اور وہ ایک کنویں پر گئی اور پانی نکالا اور سیراب ہو گئی۔ جب پانی پی کر پلٹنے لگی تو دیکھا ایک کتیا پیاس کی شدت سے نڈھال اس کی طرف بڑی معصومانہ اور ملتجیانہ نظروں سے دیکھ رہی ہے، اس کو بڑا ترس آیا، حالانکہ فاسقہ اور فاجرہ عورت تھی، اور وہ ایک کتیا جس کو ہم بہت ہی حقیر اور گھٹیا ترین مخلوق سمجھتے ہیں، نجس سمجھتے ہیں، ہے کہ حقیقت میں نجس ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہیے، اس عورت کو، فاسقہ اور فاجرہ جو عورت تھی، اس کو اتنا ترس آیا کہ اس نے اپنے پاؤں سے موزہ نکالا۔ اس زمانے میں دستور تھا چمڑے کے موزے استعمال کیا کرتے تھے سفر میں، آج بھی دستور ہے چمڑے کے موزے استعمال کرنے کا۔ تو اس نے ڈول میں سے پانی نکالا اور اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ نکالا، اس موزے میں پانی بھر کے اس کتیا کو پانی پلا دیا۔ وہ جب کتیا سیراب ہو گئی تو اس کو بڑے متشکرانہ انداز میں دیکھا اور اپنا راستہ لے لیا اس نے, وہ اپنے راستے چلی گئی, اپنے راستے چلی گئی. اللہ تعالیٰ کو اس فاحشہ عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ ساری زندگی کے گناہ اور ساری زندگی کی بدکاریاں ایک طرف, اور کتیا کو ایک وقت اخلاص کے ساتھ پانی پلانا ایک طرف, اللہ پاک نے اسی ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں, اپنے قلب کی صفائی کی ہمیں بڑی ضرورت ہے, اور قلب کی صفائی کے لیے کوئی بہت زیادہ لمبے چوڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس تھوڑا سا ہمت اور جس کو ول پاور کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو جنت سے نکالا, اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا جا تجھے مہلت دی. اس نے کہا تجھے تیری عزت کی قسم, تجھے تیری عظمت کی قسم, میں جب تک قیامت قائم نہ ہوگی تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا میں بھی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آیا میرے پاس اور اس نے صدق دل سے توبہ کی تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے اور زمین سے لے کر آسمان تک اس خلا کو, پورے خلا کو گناہوں سے بھر دے اور صرف ایک مرتبہ سچے دل سے میرے سامنے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. صرف توبہ کو قبول ہی نہیں کر لوں گا بلکہ فرمایا کہ اس شخص نے, اس بندے نے جس مقام پر جہاں جہاں اس نے گناہ کیے ان مقامات کو میں ایسا بنا دوں گا کہ وہ مقامات بھول جائیں گے کہ اس بندے نے ہمارے اوپر گناہ کیا تھا, حتیٰ کہ میں اس کے اعضاء سے بھی یہ چیزیں بھلوا دوں گا کہ وہ قیامت کے دن گواہی دیں کہ ان اعضاء سے گناہ سرزد کیے تھے. اللہ پاک تو بڑے غفور الرحیم ہیں. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, قلب کی صفائی کی بہت سخت ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوکھڑا ہے, اگر وہ لوکھڑا صحیح ہو جائے تو پورا انسانی جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ لوکھڑا بگڑ جائے تو پورا انسانی جسم بگڑ جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب, جان لو کہ وہ دل ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی مقام, کوئی محل ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر میری ذات سما سکے. کائنات میں کوئی محل ایسا نہیں ہے جہاں پر میری ذات سما سکے سوائے قلب مومن کے. قلب مومن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سما جاتی ہے. کب؟ جب قلب مومن ہر برائی سے پاک ہو, حسد سے پاک ہو, کینے سے پاک ہو, بغض سے پاک ہو, دنیا کے لالچ اور حرص اور طمع سے پاک ہو, ایسے دل میں, اور ذکر اللہ سے آباد ہو, ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات سما جاتی ہے. ایسے ہی بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض واجبات, سنن اور مستحبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ نوافل اتنے نفلی عبادات کرتا ہے کہ میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اللہ والوں کی نشانی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی کہ جس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے اندر تبدیلی کیوں آتی ہے, کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اس کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور اس قدر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی ایک نظر, اس کا دیکھنا گویا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, اس کا بات کرنا گویا اللہ تعالیٰ کا بات کرنا, اس کا ہاتھ پکڑنا گویا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑنا. تو جب بندہ ایسے اللہ والے کے پاس بیٹھے گا تو یقیناً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو اثر ضرور آئے گا. بغیر اثر کیے ہوئے نہیں رہ سکتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت چھوڑی, ایسی جماعت جو آسمان دنیا نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی نہ قیامت تک کبھی وہ دیکھ پائے گی, ایسی جماعت جہاں جدھر نکل گئے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. اور یہ جو ہمارے سلسلے چل رہے ہیں بزرگان دین کے سلسلے, یہ انہی کے فیض اور انہی کے لگائے ہوئے, انہی کے پھیلائے ہوئے سلسلے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں, توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی صحبت اس کے اوپر قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. انسان اگر تنہا توبہ کر لے, توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن اس کے اوپر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ستوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا یہی مطلب ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اہل اللہ کا دامن پکڑ لیں. اگر اپنی زندگی اور برزخ اور آخرت کو سنوارنا ہے تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لیں. ہم نے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو بالکل دنیا دار تھے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہوئے کایا پلٹ گئی, بالکل زندگی تبدیل ہو گئی, زاویہ نظر تبدیل ہو گیا, سوچ تبدیل ہو گئی. اللہ پاک ہمارے اور تمام مسلمانوں کی سوچ کو بھی اللہ پاک تبدیل فرما دیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی طور پر اپنی صورت بھی اور سیرت بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما دے اور اہل اللہ کی صحبت میں ایسا فرما دے. محترم دوستو اور بزرگوں, یہ چند باتیں عرض کی ہیں, وقت قریب آ رہا ہے, اس لیے بس ہم سب کے لیے یہی نصیحت ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں, گناہوں سے توبہ کر لیں. اور توبہ کرنے کے لیے بہت لمبے توڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے. دل سے ندامت, زبان سے استغفار اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, یہ تین چیزیں بس توبہ کے لیے چاہیے. اور توبہ کی قبولیت کی نشانیاں کہ جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان کس طرح پہچانے کے کہ توبہ قبول ہو گئی, اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, توبہ کی قبولیت کی چند نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا کہ اس کی زبان بدگوئی سے رک جاتی ہے, فحش کلامی سے رک جاتی ہے, بدتمیزی غیبت چغلی اور غالب گلو سے رک جاتی ہے, اس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے, آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے, دین کی کاموں میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ والوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے. یہی توبہ کے قبول ہونے کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اور پورے امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ابھی کچھ ساتھیوں نے یہاں تشریف فرمائے, نام میرے ذہن سے نکل گئے, دعاؤں کی درخواست کے لیے کہا تھا, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اور جنہوں نے اس سے پہلے بھی دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے بھی دل و جان سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہم سب کے لیے دل و جان سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دعا فرما رہی ہے, یا اللہ ہم سب کے اور اپنا رحم فرمائیے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو معاف فرما دیجیے. جس جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ہم سب کے لیے دل جان سے دعا کرتے ہیں. یا اللہ تمام لوگوں کی تمام جائز حاجات پوری فرما دیجیے, مغفرت کاملہ فرما دیجیے, دنیاوی امور بھی آسان فرما دیجیے, برزخ بھی کے معاملات بھی آسان فرما دیجیے, اور آخرت میں بھی سرخلوئی عطا فرمائیے. یا اللہ گرمی بہت شدید ہو رہی ہے, یا اللہ بہت زیادہ قوم بلبلائی ہوئی ہے. یا اللہ آپ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہ گرمی ختم فرما دیجیے, موسم کو ٹھنڈا فرما دیجیے, ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے, رحمت کی بارش برسا دیجیے. اور یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے, امن و امان قائم فرمائیے, خصوصاً ہمارے شہر کراچی میں امن و امان قائم فرمائیے, ہر قسم کی بد امنی سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ امت مسلمہ کو ایک اور نیک کر دیجیے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اس وقت بہت مشکل میں گری ہوئی ہے, یا اللہ امت کی مدد فرمائیے, امت کی فریاد سن لیجیے, امت کی حالت زار پر رحم فرمائیے. یا اللہ امت کو ظالم اور جابر حکمرانوں سے نجات نصیب فرمائیے, عادل حکمران نصیب فرمائیے. یا اللہ ملک پاکستان کو غداروں سے پاک فرمائیے, وفاداروں سے آباد فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ رمضان مبارک آ رہے ہیں, اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اخلاص نصیب فرمائیے, یا اللہ اخلاص نصیب فرمائیے, عاجزی انکساری نصیب فرمائیے, غرور اور تکبر اور ریاکاری سے بچائیے, عجب سے بچائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو قبول فرما لیجیے. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين.